الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابقي على خطيئتك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شأنہ کی نعمتیں بے شمار ہیں اور ایک ایک نعمت نہایت قیمتی. ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہت قیمتی نعمت زبان ہے. زبان قیمتی نعمت بھی ہے اور اگر اس کی صحیح حفاظت نہ کی جائے تو خطرناک وبال بھی بن سکتی ہے. یہی زبان اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ دے تو ایک غیر مسلم مسلمان ہو جاتا ہے. دل میں یقین آ گیا، دل میں ایمان اتر گیا، دل نے جان لیا، دل نے مان لیا، لیکن زبان سے نہیں بولتا. اس میں پھر تفصیلات ہے کہ زبان سے کب بولنا ضروری ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ معذور بھی نہیں، معذور نہیں، بول سکتا ہے، گونگا نہیں ہے، پر دل سے ایمان کو جان لیا، مان لیا اور انتقال ہو گیا. ابھی کلمہ پڑھے اس سے پہلے انتقال ہو گیا تو یہ مسلمان ہو کر مرا. کیوں؟ اس لیے کہ موقع ہی نہیں ملا بولنے کا. دل سے جان لیا، مان لیا، مگر گونگا ہے تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں. وہ جان لینے اور مان لینے ہی سے مومن ہو گیا. جان لیا، مان لیا، گونگا نہیں ہے، گونگا نہیں ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے. جان لینے اور مان لینے کے بعد ٹائم ہے، اور دوسرا وہ ہے کہ جان لیا، مان لیا اور ابھی کلمہ پڑھنے جا ہی رہا تھا کہ انتقال ہو گیا. یہ بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اسے موقع نہیں ملا، فرصت نہیں ملی. پہلے کے پاس فرصت تھی مگر ابیلٹی نہیں ہے، قدرت نہیں ہے، گونگا ہے. اور دوسرا گونگا نہیں ہے مگر اس کے پاس بھی ابیلٹی نہیں، اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. اور تیسرا شخص جان بھی لیا، مان بھی لیا، گونگا بھی نہیں ہے، ٹائم بھی ہے، مگر کسی نے اسے پوچھا نہیں کہ بھئی تو مسلمان ہے یا کافر، اور اس نے کچھ نہیں کہا. कलिमा नहीं पढ़ा, किसी ने पूछा भी नहीं, ये भी जन्नत में जाएगा। लेकिन जान लिया, मान लिया और किसी ने कहा कि कलिमा पढ़, मुसलमान है तू, और फिर कहे कि ना नहीं पढ़ूंगा, ये जहन्नम में जाएगा। और कलिमा पढ़ लेता है तो जन्नत में जाएगा। तो जान लेने और मान लेने के बाद जुबान से कलिमा पढ़ लेता है तो मुमिन, और जान लेने मान लेने के बाद कलिमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया, और जुबान से एक जुमला, एक सेंटेंस छोटा सा ऐसा कह दिया जो इस्लाम के अकाइद के खिलाफ है, ये इस्लाम से बाहर निकल गया। बीवी को गुस्से में कह दिया तलाक तलाक तलाक, तीन पूरे सेंटेंस भी नहीं, तलाक सेंटेंस नहीं है, पूरा तलाक सेंटेंस नहीं है, तीन लफ्ज से तलाक तलाक तलाक, निकाह खत्म हो गया। देखो कितनी खतरनाक वबाल है इस जुबान का। फुला ने अपने आप को आपके निकाह में दिया, आपने उसे कबूल किया, कबूल किया, जो जिस अभी दो मिनट तक हराम थी वो हलाल हो गई, और तलाक 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 अभी जो हलाल थी वो हराम हो गई। अत्तुहूर शत्रुल ईमान वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीजान। एक मर्तबा अपनी जुबान से जो शख्स अल्हम्दुलिल्लाह कहता है उसे इतना अजर व सवाब मिलता है कि पूरा मीजान उस अजर व सवाब से भर जाता है, मीजान पूरा पलड़ा जो है पूरा। भाई मीजान है आपके पास मीजान, और उस मीजान में एक वक्त में एक किलो का आप वजन कर सकते हैं, और वजन 10 किलो करना है तो पहले एक किलो वजन करेंगे, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, फिर चौथा, इस तरह 10 मर्तबा करना पड़ेगा। तो सवाब किसी का बहुत ज्यादा होगा तो मीजान में डालेंगे, फिर उसे निकालेंगे, फिर दूसरा डालेंगे, फिर निकालेंगे, फिर तीसरा डालेंगे, फिर निकालेंगे। तो एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कहने से इतना सवाब मिलता है कि वो मीजान भर जाता है। अच्छा भाई मीजान कितना बड़ा है, किसी को ऐसा हो सकता है कि भाई होगी मीजान, छोटी सी होगी मीजान, कितनी बड़ी है मीजान। यूज़ुल मीजान, हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, यूज़ुल मीजान, मीजान कियामत के दिन कायम की जाएगी, मैदान महशर में लाकर के उसे सेट किया जाएगा। वलहू किफ्फतान, और उसके लिए दो पलड़े होंगे, स्केल में दो पलड़े होते हैं। एक पलड़ा कितना बड़ा होगा, एक में नेक आमाल आएंगे, दूसरे में बुरे आमाल। लव वुजियत फी इहदाहुमा, उन दोनों में से एक में अगर रख दिए जाएं, अस्समावात वल अर्द, सातों आसमान और सातों जमीनें, लवसियत हुन्न, तो सातों आसमान और सातों जमीनें उसमें रख दिए जाने के बाद भी जगह बाकी रहेगी, इतनी बड़ी मीजान। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह अगर कोई कहता है तो उससे ये नेकियों का पलड़ा भर जाता है। तो एक मिनट तक अगर आप कहते चले जाएं अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, تو اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے میں 3 سیکنڈ ہم اگر خرچ کے 3 سیکنڈ لگتے ہیں تو 60 سیکنڈ میں 20 مرتبہ آپ الحمدللہ پڑھ جائیں گے. تو ایک منٹ میں 20 پلڑے نیکیوں کے بھر جائیں گے. اور کچھ نہیں کرنا ہے, بستر پہ لیٹے لیٹے الحمدللہ کہو, صوفے میں بیٹھ کر الحمدللہ کہو, ڈرائیونگ کرتے کرتے الحمدللہ کہو. یہ زبان جو ہے وہ اگر سیدھے راستے پہ آ جائے تو نعمت بھی بہت بڑی, اور یہ زبان اگر دوسرے رخ پہ چلی جائے تو وبال بھی بہت بڑا. اس زبان ہی کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے, اس زبان ہی کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو جسم کے سارے اعضا, باڈی کے سارے لمبز, وہ زبان سے بات کرتے ہیں, زبان سے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک ٹھیک رہنا, تو ٹھیک ٹھیک رہنا, تو سیدھے راستے پہ رہنا. اس لیے کہ اگر تو ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک, اور اگر تو ٹیڑھی چلی تو ہم سب بھی ٹیڑھے. یعنی ایک زبان جو ہے کبھی کبھی ایک بول بولتی ہے جس کی وجہ سے پوری باڈی کو نقصان ہوگا. بھائی طلاق 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 بول دیا زبان سے, بیوی سے الگ ہو گیا. ہو سکتا ہے بچے بھی ماں کے ساتھ چلے جائیں, اب بچوں سے الگ ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے والے کا خاندان بھی اس سے ناراض ہو جائے کہ بھائی اتنی اچھی شریف عورت کو تم نے یوں ہی طلاق دے دی, دیکھو اپنے خاندان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا. ہو سکتا ہے کہ اس کا اثر اس کے دماغ پر پڑے, ڈپریشن میں چلا جائے. زبان ٹیڑھی جاتی ہے تو پورے بدن کو دنیا میں بھی نقصان, اور زبان ٹیڑھی جاتی ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے یہ جسم جو ہے جہنم میں پھینکا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ابو ذر اس کو کنٹرول کرنا, ایسی زبان نکالی اور زبان کو پکڑا اور پکڑ کر کہا کہ اسے اسے کنٹرول کرنا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ انو آخذو بما نتکلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. اس لیے کہ ذہن میں کیا آتا ہے, عقل کس طرح کام کرتی ہے کہ میں اگر کسی کو تماچا ماروں تو اسے چوٹ لگتی ہے, میں اگر کسی کو تلوار سے کسی پر وار کروں تو اس کو زخم ہوگا, میں کسی کا مال ہڑپ کر لوں تو اس کے مال میں نقصان آئے گا. زبان سے اگر کسی کی غیبت کر لی کیا تکلیف پہنچے گی, کسی پر تہمت لگائی کیا تکلیف پہنچے گی, کہ زبان ہی سے تو بات کہی ہے, دو جملے ہی تو کہے ہیں. ایک گھر میں ساس اور بہو کا جھگڑا تھا. ایک دن جب وہ شوہر گھر میں داخل ہوا بیٹا, تو اس کی ماں یعنی بہو کی ساس مدر ان لو, اس نے بہت شور شروع کر دیا کہ بیٹا آج تو تمہاری بیگم نے میرے اوپر ظلم کر دیا, انتہا ہو گئی, بولنے لگی. تو جو بیوی ہے وہ کہنے لگی ساس کو کہ ایک جملہ ہی تو میں نے کہا تھا, اور اس ایک جملے کی وجہ سے ناچے ناچے پھر رہی ہے. بعض لوگوں کی زبان بہت کڑوی ہوتی ہے, اور عموماً یہ مرض عورتوں میں ہوتا ہے, کڑوی زبان. ایک جملہ بول جاتی ہے مگر بہت کڑوا ہوتا ہے. وہ شوہر کے لیے بھی بہت کڑوا ہوتا ہے, ساس کے لیے بھی بہت کڑوا ہوتا ہے, اور دوسری عورتوں کے لیے, مردوں کے, بہت کڑوا. اور کچھ مردوں میں بھی یہ مرض ہوتا ہے. بہت اچھے ہوتے ہیں وہ, عورتیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, مگر بس وہ زبان پر کنٹرول نہیں ہوتا, تو زبان سے ایک دو جملے ایسے نکل جاتے ہیں کہ سب کے دلوں سے اس کی محبت اور وقت نکل جاتی ہے. تو ماں نے جب شکایت کی بیٹے کے سامنے کہ آج تو حد کر دی تمہاری بیوی نے, تو بیوی کہنے لگی کہ ایک ہی تو جملہ میں نے کہا, یعنی اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی, میں نے ایک سینٹنس کہہ دیا اور دیکھو یہ ناچے ناچے پھر رہی ہے. تو شوہر نے کہا کہ مجھے بتا تو صحیح کہ وہ جملہ کیا. تو کہ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ تو حرامی ہے, میں نے صرف یہ کہا تھا تیری ماں کو کہ تو حرامی ہے. اب دیکھو ایک جملہ, تو وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ تو حرامی ہے کہنے سے کیا ہوگا, میں نے کوئی ہاتھ اٹھایا, میں نے کوئی ڈنڈے سے مارا, تو کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی کیا آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ زبان پہ کنٹرول کرو تو زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے یہی پوچھا کہ کیا زبان سے ہم جو کچھ بولتے ہیں اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی قیامت کے دن. تو یہ اصل میں ہماری اور آپ کی تھنکنگ ہے. میں ریحان سے کچھ کہوں گا تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے اس میں کون سا بڑا ظلم کر ڈالا, دو جملے ہی تو کہے ہیں اس کو, اب میں نے اسے بیوقوف کہہ دیا تو کیا اس میں بہت ہو گیا. اس لیے کہ جب تلوار کا وار تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے, کسی کو مکہ مارا یہ تکلیف ہوتی ہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ان جملوں سے کچھ تکلیف نہیں ہوتی, یہ میرا خیال ہے. وہ تو مجھے اگر کوئی بیوقوف کہتا تو مجھے پتا چلتا کہ یہ کتنا دردناک, کتنا پینفل ہوتا ہے, کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے, مجھے کوئی بیوقوف کہتا تو. اور یہ تلوار ہیں اور چھری ہیں, ان کے زخم تو ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر ہے, جراحات السنان لہلتیام ولا یلتام ما جرح اللسان. نیزے, سپیئرز, تلوار, سورڈز, ان سے جو زخم ہوتا ہے وہ تو مندمل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ زخم بھر جاتا ہے اوور دا ایئرز, اوور دا منتھس, اوور دا ویکس, زمانے کے گزرنے سے وہ زخم بھر جاتا ہے. لیکن دل میں جو زخم آتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے, بھرتا نہیں ہے. اور فزیکل چوٹ جو ہے, فزیکل چوٹ, ہاتھ سے, ڈنڈے سے, لکڑی سے کسی کو آپ چوٹ پہنچاتے ہیں بدن میں, اس میں اور دل کو چوٹ پہنچاتے ہیں بہت فرق ہے. یہ بدن کی چوٹ کو آدمی بھول جاتا ہے, اس لیے کہ درد ہی نہیں رہتا تو پھر بھول جاتا ہے, مگر یہ درد ہمیشہ رہتا ہے اندر. دل, دل ایک مرتبہ ٹوٹتا ہے یہ شیشے کی طرح ہے, شیشہ ایک مرتبہ ٹوٹ جائے پھر اسے جوڑ نہیں سکتے. سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی, وہ نیک دیندار بادشاہ تھے, تو ان کے مشغلوں میں سے ایک مشغلہ یہ تھا کہ وہ قرآن خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے. اور اس زمانے میں پرنٹنگ پریس وغیرہ تھے نہیں, تو قرآن لکھتے تھے اور لکھ کر مسجد میں رکھ دیتے تھے, قرآن لکھتے تھے کسی کو ہدیہ کر دیتے تھے. تو ایک دن قرآن لکھ رہے تھے تو قرآن میں ایک جگہ پر فی ہے دو مرتبہ آتا ہے, فی ہے دو مرتبہ آتا ہے. تو جب یہ لکھ رہے تھے تو وہاں سے کسی کا گزر ہوا تو وہ رکا اور رک کر کے ایسے دیکھنے لگا. نیچرلی آدمی دیکھتا ہے کہ کیا لکھ رہے ہیں. تو اس نے جب دیکھا کہ یہاں فی ہے دو مرتبہ لکھا ہے انہوں نے, تو اس شخص, وہ حافظ قرآن نہیں تھا, تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سلطان سے یہاں غلطی ہو گئی ہے, تو کہا کہ حضور ایک غلطی نظر آ رہی ہے. کہا کون سی؟ تو کہا کہ فیہ تو آپ نے دو مرتبہ لکھا ہے. اب وہاں دو چار آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ قرآن مجید لکھ رہے ہوں اور میں آپ کی غلطی نکالوں سب کے سامنے اور آپ مجھے یہ کہے کہ نہیں نہیں میری غلطی نہیں غلطی آپ کی ہے, تو میرا دل ٹوٹے گا, تھوڑا شرمندگی ہوگی سب کے سامنے, تھوڑی سبکی محسوس ہوگی, ایمبیرسمنٹ ہوگا کہ یار ہم غلطی نکالنے گئے اور غلطی ہماری نکلی. جب اس شخص نے کہا کہ حضور یہاں غلطی ہو رہی ہے تو سلطان محمود نے کہا اچھا, اور قلم سے ایک فیہے کے اوپر دائرہ بنا لیا, گول سرکل بنا لیا قلم سے. اس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے جو مجھے بتایا وہ ٹھیک ہے اور میں اسے بعد میں ٹھیک کر لوں گا. اور اس زمانے میں ورق موٹے ہوتے تھے, پینسل کا زمانہ نہیں تھا, انک ہی استعمال کرتے تھے. تب انک کو اریز کرنا ہوتا تھا تو ٹپیکس وغیرہ نہیں تھا, تو چاقو لیتے تھے, نائف, اور نائف سے جو ہے وہ انک کو ایسے نکال دیتے تھے, اس لیے کہ ورق موٹا ہوتا تھا. جب وہ آدمی چلا گیا تو سلطان محمود نے وہ قلم لیا اور قلم لے کر کے اسے وہ سرکل کو اریز کرنے لگا, مٹانے لگا. تو کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے؟ تو کہا کہ میں نے جو لکھا وہ بالکل ٹھیک ہے, فیہے دو مرتبہ ہی ہے. تو کہا پھر اسی کو کہہ دیتے, یہ اتنی زیادہ تکلیف آپ اٹھا رہے ہیں. تو جو جواب دیا سلطان محمود نے وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے. کہا کہ ورق پر دائرہ بنا کے مٹانا آسان ہے, ایک مومن کے دل پر تھوڑا سا نقطہ بھی آ جائے اسے مرتے دم تک مٹانا ناممکن ہے. میں نہیں چاہتا تھا کہ اس کے دل پر یہ صدمہ آتا, اس کے دل پر کوئی ٹھیس آتی, زندگی بھر کے لیے اسے ایسا ہوتا رہتا کہ یار میں نے یہ غلط کام کیا تھا, یار میں یا انہوں نے مجھے سب کے سامنے ایمبارس کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم, مسلمان کہلائے جانے کے قابل وہ شخص ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ, جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی اگر میرے ہاتھ سے آپ میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے یا میری زبان سے آپ میں سے کوئی محفوظ نہیں ہے, میں ہاتھ سے آپ کو تکلیف پہنچاتا ہوں, زبان سے میں تکلیف پہنچاتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں مسلمان نہیں رہا, مسلمان رہتا ہوں, اس لیے کہ عقائد تو میرے ٹھیک ہیں, لیکن میں ایسا مسلمان ہوں کہ مجھے مسلمان کا ٹائٹل سوٹ نہیں ہوتا کہ جو کسی کو تماچا مارے, جو کسی کو لات مارے, جو کسی کو زبان سے گالی دے, جو کسی کی غیبت کرے, یہ مسلمان. اس کی مثال میں دوں آپ کو, ایک عالم دین ہے, عالم دین, عالم دین سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ پانچ وقت کی نمازیں پڑھے گا, سنت طریقے کے مطابق اس کی زندگی ہوگی, سچ بولے گا, کسی کو دھوکہ نہیں دے گا. اب ایک شخص ہے وہ پورا عالم بنا ہے, مدرسے میں ساری کتابیں پڑھی ہیں, اور ساری کتابیں پڑھنے کے بعد نماز میں نہیں آتا, گالیاں دیتا ہے, راستے میں چلتے چلتے سگریٹ پیتا ہے, اور آپ سے اگر کوئی کہے کہ بھائی فلاں مولانا صاحب کو میں تلاش کر رہا ہوں, تو آپ کہیں گے مولانا مت کہو ان کو, وہ کہاں عالم ہے. بھائی عالم تو ہے, مگر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ وہ عالم کہے جانے کے قابل نہیں ہے. ان کو عالم کہنا یہ عالم کے لفظ کی گستاخی ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ عالم نہیں ہے, عالم ہے, وہ بخاری تک پڑھا ہے انہوں نے. تو اسی طرح ایک مسلمان اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے, جنت جہنم پہ ایمان رکھتا ہے, ہے تو مسلمان, لیکن وہ دوسروں کو زبان سے یا ہاتھ سے تکلیف پہنچاتا ہے, یہ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. میرے بھائیو, نہ کسی کو گھر سے باہر تکلیف پہنچاؤ, نہ گھر کے اندر. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ آدمی باہر بہت شریف ہوتا ہے, دوسروں کے ساتھ بہت شرافت کا معاملہ کرتا ہے, گھر میں ماں پر ظلم کر رہا ہے, بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، بیوی ساس پہ ظلم کر رہی ہے، بیوی شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، کسی کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ. اس لیے کہ جو کسی بھی شخص کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ اللہ کی نظر میں مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. جو اپنے عمل سے یا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے وہ مسلمان کہے جانے کے قابل نہیں ہے. مسلمان تو ہے، لیکن آپ کہیں گے کہ اسے مسلمان کیسے کہیں ہم؟ اس کے عمل تو دیکھو، دیکھو شراب نہیں پی رہا ہے، جوا نہیں کھیل رہا ہے، زنا نہیں کر رہا ہے. زبان سے یا ہاتھ سے، عمل سے یا قول سے کسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اب آج جو ہے فزیکل تکلیف تو بہت کم لوگ کسی کو پہنچاتے ہیں، اس لیے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں قوانین بڑے سخت ہیں، الحمدللہ رب العالمین. مگر زبان سے تکلیف بہت پہنچاتے ہیں ہم ایک دوسرے کو، زبان سے. اور بھائی دیکھو، بیوی کو بھی تکلیف پہنچ جائے تو غلطی غلطی ہے، معافی مانگنی چاہیے کہ معاف کر دیجئے مجھے. اگر وہ معاف نہیں کرے گی تو آخرت میں مواخذہ ہوگا. اولاد کو بھی تکلیف پہنچ جائے تو معافی مانگنی چاہیے، شاگردوں کو بھی تکلیف پہنچ جائے معافی مانگنی چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ چھوٹے بڑے جب چھوٹوں سے معافی مانگے تو چھوٹوں کو تواضع اختیار کرنی چاہیے کہ آپ ہم سے معافی مانگتے ہیں، توبہ توبہ، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی طرف سے کوئی الحمدللہ زیادتی نہیں. لیکن اگر زیادتی ہو گئی ہے تو ہماری طرف سے معاف ہے، اب آئندہ معافی نہ مانگیے، ہمیں شرم آتی ہے، آپ ہم سے معافی مانگتے ہیں، یہ الگ بات ہے. مگر بڑے کی اگر غلطی ہو جائے اسے معافی مانگ لینی چاہیے. اور جو لوگ ہمارے ماتحت رہتے ہیں، جسے خدام ہیں، شاگرد ہیں، بہت سے گھروں میں عورتیں جو ہے اپنے شوہروں کے تابع رہتی ہیں، تو جہاں خدام ہیں، شاگرد ہیں، عورتیں ہیں، اولاد ہیں جو فرما بردار رہتی ہیں، تو وہاں آدمی کو کسی قسم کا ڈر نہیں لگتا کہ میں جو کچھ کہوں گا اس کا ریاکشن ہوگا. تو پرائے آدمی کے سامنے کچھ کرنے سے پہلے آدمی سوچتا ہے کہ میں اسے گالی دوں گا کہیں یہ دو گالیاں نہ دے. لیکن جو ہمارے انڈر ہوتے ہیں، اور ہمیں پتا ہے کہ مولانا احمد صاحب کبھی کچھ نہیں بولیں گے، 12 سال کا ہمیں ایکسپیرینس ہے کہ ان کو ڈانٹتے ہیں، ان کی غلطی ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے، پھر بھی ہم ان کو کچھ کڑوی بات کہتے ہیں، یہ نہ بولتے ہیں نہ منہ چڑھاتے ہیں، تو وہاں آدمی کیئرفل نہیں رہتا. بیوی فرما بردار ہے، کیئرفل نہیں رہتا وہاں کہ بیچاری بہت اچھی ہے، نیک ہے، شریفہ ہے، میری سب غلطیوں کو برداشت کر جاتی ہے. تو ایسے موقع پر وقتاً فوقتاً غلطی نہ ہو تب بھی کہنا چاہیے کہ تمہارے حقوق میں یقیناً مجھ سے کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، تمہاری شرافت کی وجہ سے، تمہاری محبت کی وجہ سے، تمہاری طرف سے جو اپنائیت ہے اس کی وجہ سے میں نہ بولنے کی بات بول جاتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، معاف کر دینا، آخرت کے لیے مت رہنے دینا. ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے، اپنے خدام سے وہ معافی مانگ لیا کرتے تھے ہر دوسرے تیسرے مہینے، ہر 4-5 مہینے کے بعد، ہر مہینے کہ معاف کر دینا، کوئی ایسا احساس ہو کہ میں نے آج ذرا کچھ زیادہ، تو معافی مانگ لیتے تھے. ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کا جانوروں تک کو تکلیف نہ پہنچے، جانوروں تک کو تکلیف نہ پہنچے. ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے بنو اسرائیل کی نیک عورت کی ساری نیکیاں ایک طرف رہ گئی اور جہنم میں چلی گئی. تو ایک بلی کو تکلیف پہنچانے کی وجہ سے ایک عورت اگر جہنم میں جا سکتی ہے، تو اپنے شوہر کو تکلیف پہنچانے والی عورت کا کیا ہوگا، ساس سسر کو تکلیف پہنچانے والی عورت کا کیا ہوگا، اس مرد کا کیا ہوگا جو اپنی بیوی رفیق حیات کو تکلیف پہنچائے، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو تکلیف پہنچائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، اپنی اولاد کو تکلیف پہنچائے، اپنے رشتے داروں کو تکلیف پہنچائے، اشرف المخلوقات کسی انسان کو تکلیف پہنچائے. تو وہ شخص مسلمان کہلائے جانے کے قابل نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا مسلم کے ٹائٹل کو. کون؟ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور نسائی شریف کی روایت میں یہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ نہ رہے. اس میں مسلم غیر مسلم سب آ گئے. تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا ذکر کیا اور بعد میں ہاتھ کا. کیوں؟ اس لیے کہ زبان سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ ہاتھ سے نہیں پہنچتی. زبان سے جو تکلیف پہنچتی وہ ہاتھ سے نہیں پہنچتی. ایک شخص مجھے ایک تماشا مارے تو میں دو ماروں گا بھائی, بدلے میں کیا کرے گا آدمی, زیادہ ہی کرے گا. تو آپ دیکھ لیجئے کہ فزیکلی جسمانی طور پر جو کمزور ہوتا ہے وہ سامنے والے کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے, اس لیے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہا ہے اس سے زیادہ پاورفل یہ ہے. اسے پتا ہوتا ہے کہ اس سے بہت ہرٹ ہو رہا ہے. زبان پہلے ذکر کی بعد میں ہاتھ, اس لیے کہ ہاتھ وہ کام نہیں کر سکتا تکلیف پہنچانے میں جو زبان کر سکتی ہے. زبان کا درد سیدھا دل میں پہنچ جاتا ہے اور ہاتھ کا درد بدن میں رہتا ہے. ہاتھ کا درد بدن میں کچھ وقت کے لیے رہتا ہے اور زبان والا درد دل میں ہمیشہ کے لیے رہتا ہے. پھر زبان سے ہاتھ سے آپ اسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو قریب ہو, کلوز پراکسیمیٹی میں ہو. آؤٹ آف ریچ ہوتا ہے, اسے آپ فزیکلی نقصان نہیں پہنچا سکتے. لیکن آپ یہاں ہیں اور دوسرا ایٹریم میں کھڑا ہے, تو زبان سے یہاں سے بھی آپ اسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ایک شخص پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے اور یہاں انگلینڈ میں رہ کر کے آپ تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں, حد سے نہیں پہنچا سکتے. لیکن ٹیلی فون اٹھا کر کے آپ زبان سے یہاں سے بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ہاتھ سے آپ اسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں حیات ہے, زندہ ہے. زبان سے اس کو بھی تکلیف پہنچائی جا سکتی ہے جو دنیا سے چلا گیا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی مرنے والے کی اس کے مرنے کے بعد برائی بیان کرتا ہے تو اسے وہاں عالم برزخ میں اطلاع کی جاتی ہے اور اسے وہاں دکھ ہوتا ہے. ہاتھ سے آپ تکلیف نہیں پہنچا سکتے کسی کے مرنے کے بعد, زبان سے مرنے کے بعد بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور ہاتھ سے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں ہے. آپ 2016 میں مر گئے اور ایک شخص 2017 میں پیدا ہوا, آپ اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتے, لیکن زبان سے پہنچا سکتے ہیں. کیسے؟ آپ ایسا کہہ کر کے چلے جاؤ کہ فلاں خاندان کا ہر شخص حرامی ہے, اور 2016 میں آپ مر گئے, 2017 میں کوئی پیدا ہوا, اس کی عمر جب 15-16 سال کی ہوگی تو کہیں گے کہ ایک چاچا رہتے تھے ہماری بستی میں, وہ تمہارے خاندان کے ہر شخص کے بارے میں ایسا کہہ کر گئے تھے. دیکھو اس کو تکلیف پہنچے گی. کیا حل نو آخر, کیا ہماری پکڑ ہوگی اس پر جو ہماری زبان سے نکلتی ہے, اس بات پر جو ہماری زبان سے نکلتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اکثر لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے, اکثر لوگ جہنم میں اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ. لوگوں کو قیامت کے دن اوندھے منہ جہنم میں جو ڈالا جائے گا. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَسَائِدُ وَالْسِنَتِهِمْ. مگر ان کی زبان کی کھیتیوں کی وجہ سے, ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کی وجہ سے اوندھے منہ ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. تو دیکھو زبان کچھ بولتی ہے, زبان کچھ غلط بولتی ہے تو پوری باڈی دنیا میں بھی افیکٹ ہوتی ہے, پوری باڈی نہیں تو بعض لمز. آپ نے کسی کو نہ کہنے کی بات کہہ دی, وہ آپ کو تماچا مارے گا. تو یہ رخسار جو ہے وہ زبان کی وجہ سے بےچارا صحیح سالم نہیں رہا. ڈنڈا اٹھا کر کوئی آپ کے سر پہ مارے گا, یہ سر جو ہے وہ زبان کی وجہ سے پٹائی میں آیا. کچھ آپ بولے, دو چار آدمیوں نے پکڑ لیا, مکہ مکی ہو گئی, پورا بدن جو ہے آپ کا مار پیٹ, تو یہ نوازش کس کی وجہ سے ہوئی؟ زبان کی وجہ سے. اور آخرت میں بھی زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گا یہ پورا بدن. تو روزانہ صبح کو یہ زبان کہتی ہے سارے اعضاء بدن کے کہ تو ٹھیک ٹھیک رہنا, اس لیے کہ تو اگر ٹھیک رہی تو ہم سب ٹھیک رہیں گے, اور اگر تو ٹھیک نہیں رہی تو ہم پر مصیبت آ جائے گی. تو یہ زبان جو ہے جہاں قیمتی نعمت ہے وہاں خطرناک, وہ یہ دو دھاری تلوار ہے. اگر یہ سیدھی چلی تو قیمتی, اور یہ الٹے رخ پر گئی تو غلط. یہ بہت بہت بڑا وبال بن کر کے آئے گی قیامت کے دن. اس لیے اس کو قیمتی نعمت بناؤ, قیمتی نعمت بناؤ, اس کو اس کا صحیح استعمال سیکھو, اس سے عمدہ عمدہ کام لو, عمدہ عمدہ کام کراؤ, عمدہ عمدہ کام کراؤ, اس سے عمدہ عمدہ کام کراؤ. اور دیکھو جس چیز میں ہڈی نہیں ہوتی اس چیز کے لیے ایسا سیدھا کھڑا رہنا مشکل ہے. یہ ہاتھ میں سے اگر آپ ہڈی نکال دو تو یہ جو گوشت اور چمڑی ہے وہ یوں کر کے گر جائے گی. تو جس چیز میں کوئی ہڈی نہ ہو, سالڈ چیز نہ ہو, وہ چیز پھسل جاتی ہے, گر جاتی ہے. زبان میں ہڈی نہیں ہے, بہت جلدی پھسل جائے گی اگر اس کو آپ نے پکڑ کے نہیں رکھا تو, اسے کنٹرول میں نہیں رکھا, آپ کو پکڑ کے رکھنا پڑے گا ورنہ وہ گر جائے گی, پھسل جائے گی, غلط کام کرے گی. اور یہ کام ایسا ہے, یہ زبان کو کنٹرول کرنا اور زبان کی اصلاح کرنا, کہ اگر کسی نے اس ایک عمل پر محنت کر لی کہ میری زبان ٹھیک ہو جائے, میری زبان کسی کو تکلیف نہ پہنچائے, میری زبان کبھی جھوٹ نہ بولے, میری زبان کبھی گالی نہ بولے, میری زبان کسی کو دھوکہ نہ دے, میری زبان کسی پر تہمت نہ لگائے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے زبان سے تعلق رکھنے والے کئی کبیرہ گناہ بیان فرمائے ہیں, کہ ایک یہ چھوٹی سی زبان اتنے سارے کبیرہ گناہ کر سکتی ہے. زبان پر اگر کنٹرول کیا آپ نے تو زبان کی برکت سے آپ کے دل میں تقوی کا نور اترے گا, اور جب تقوی کا نور اترتا ہے تو پوری شریعت پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یعنی ایک کام ایسا ہے, اسی لیے اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تم اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بچو. اور اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تو آگے پھر اس کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں, وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, اور درست بات کہو. یعنی زبان کو ایسے کام میں استعمال کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, ناراض نہیں ہوتا. معلوم ہوا کہ زبان کو کنٹرول کرنے کا کام آپ کرو گے تو یہ جو ہے کہ تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرو اور بچو, یہ کیفیت زندگی میں آ جائے گی. ایک پوائنٹ پر محنت کرو, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. یہ زبان جو ہے ایسے ہی نہیں چلنے دینا چاہیے, اسے ایسے ہی نہیں چلنے دینا چاہیے, کنٹرول اس پر کنٹرول. اور شروع شروع میں کیا کرنا پڑے گا بھائی؟ شروع شروع میں بولو ہی مت, بولو ہی مت. اب آپ کہیں گے کہ بھائی بولو ہی مت تو کام کیسے؟ بولو ہی مت کا مطلب یہ کہ اسی وقت بولو جب ایسا مرحلہ آ جائے کہ نہیں بولوں گا تو سروائیول مشکل ہو جائے گا. جب پیٹرول اسٹیشن پہ گاڑی روکے گی تو بولنا پڑے گا کہ اتنا پیٹرول ڈالو, تو وہ بولو ہائی ہاؤ آر یو نائس ڈے, یہ مت بولو. اس لیے کہ ہائی ہاؤ آر یو نائس ڈے میں آپ کسی اور جگہ پہ چلے جائیں گے. اتنا ہی بولو کہ بھائی اتنے پاؤنڈ کا پیٹرول ڈال دے اور خاموش. السلام علیکم, وعلیکم السلام, کوئی ضروری کام نہیں تو آگے چلے جاؤ. ضروری ضروری بات بولو. جب اس پہ کنٹرول آ جائے گا کہ میں صرف نیسیسٹی ہی بولتا ہوں اور اب میری زبان کنٹرول میں ہے. اصل میں بات کیا ہے کہ آپ کنٹرول میں ہیں یا زبان کنٹرول میں ہے. جب آپ اس کی مشق کریں گے کہ میں اتنا ہی بولوں گا جتنی مجھے ضرورت پڑے, تو شروع شروع میں پھسلیں گے آپ. آپ دیکھیں گے کہ بہت کوشش کی پورا دن, مگر 10% ضروری باتیں تھیں, 90% غیر ضروری. پھر دوسرے دن کوشش کریں گے, تیسرے دن کوشش کریں گے, چوتھے دن کوشش کریں گے, اور پھر اسیس کریں گے تو کہیں گے الحمدللہ آج تو میں نے 25% ضروری باتیں کی ہیں, اور 90% کے بجائے 75% غیر ضروری کم ہو رہی ہے. ایسا کرتے 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 جب 100% قابو میں آ جائے کہ اب تو میں صرف ضروری باتیں ہی کرتا ہوں, غیر ضروری بات نہیں کرتا, اس کا مطلب ہے کہ اب زبان آپ کے کنٹرول میں آ گئی, اب آپ کنٹرول کر رہے ہیں. اب زبان جب آپ کے کنٹرول میں آ گئی تو اب ضرورت کی باتوں کے علاوہ بھی آپ بات کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اب آپ کو پتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اب آپ غلط کام نہیں کریں گے, غلط بات نہیں بولیں گے, اس لیے کہ زبان آپ کے کنٹرول میں ہے, آپ کے کنٹرول میں ہے زبان. جیسے بچہ بگڑ جاوے تو آپ اس سے کیا کہیں گے, فرما بردار بچہ ہو, یعنی آپ کی کم سے کم بات مانتا ہو, آپ کی اتھارٹی کو تسلیم کرتا ہو کہ دیکھو وداؤٹ نیسیسٹی گھر میں سے اب باہر تم کو نہیں نکلنے کا, اجازت نہیں ہے میری طرف سے. اس لیے کہ تم باہر جاتے ہو تو ڈرگ والے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہو, چوری کرنے والے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہو, شراب پینے والے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہو, بالکل. اب وہ کہیں کہ میں کسی کا بیان سننے, نہ بیان سننے کے لیے بھی نہیں جانے گا, اس لیے کہ بیان سننے کے لیے جانا یہ نیسیسٹی نہیں ہے, اونلی نیسیسٹی. امی اگر مجھے دودھ لینے, نہ نہیں جانے کا, جانے کا ہی نہیں نیسیسٹی کے علاوہ. پانچ وقت کی نمازیں پڑھو, جاؤ اور فوراً آ جاؤ, اسکول میں جاؤ سبق لے کر کے آ جاؤ, مدرسے میں جاؤ سبق لے کر کے آ جاؤ, کمپلیٹ کنٹرول. اب وہ جو ہے کبھی کبھی چھپ کے بھاگ جاتا ہے, کبھی نماز کے بعد ادھر ادھر بھاگ جاتا ہے, سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں ابھی کنٹرول میں نہیں ہے. تو آپ ایک ہی اصول رکھیں گے کہ اونلی آؤٹ آف نیسیسٹی, ورنہ نہیں. پھر آپ نے جب دیکھ لیا کہ بالکل کنٹرول میں آ گیا ہے تو پھر آپ اسے ریلیکس کریں گے اور کہیں گے بیٹا اب تمہاری امی اگر تمہیں شاپنگ کے لیے کہیں تو چلے جایا کرو, مگر دیکھنا شاپنگ کر کے سیدھے آ جانا. پھر تھوڑا اور ریلیکس کہ بیٹا کسی جگہ پر جلسہ ولسا ہو تو اس میں بھی جا سکتے ہیں, مگر دیکھنا سیدھے جلسے میں جلسے سے سیدھے واپس. کنٹرول زبان پر آ جائے پھر اسے آپ ریلیکس کر سکتے ہیں, اس لیے کہ اب آپ سیکھ گئے ہیں کہ زبان کو مانیٹر کیسے کرنے کا. من سمت نجا, جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا, نجات پا گیا. بھئی کچھ لوگ آپ پوچھ پوچھ کے تھک جاؤ, بولتے ہی نہیں. اب بولتے ہی نہیں تو آپ پکڑ کیسے کریں گے, بولتے ہی نہیں تو آپ کو صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ یہ گلٹی ہے, مگر کتنا گلٹی ہے کس چیز وہ پتہ ہی نہیں چلتا, وہ بولے ہی نہیں. ارے بھائی بول, ارے بھائی بول, دیکھو میں چپ تو نہ جا. اور جہاں بولنے گیا مصیبت, جہاں بولنے گیا مصیبت ہے. کسی جگہ پر ایک وفد جاتا ہے 3 آدمیوں کا ڈیلیگیشن کہ بھائی ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی ہے, کچھ ہمارا اختلاف ہے, تو جو مصیبت سے بچنا چاہتے ہیں وہ بالکل نہیں بولتے, وہاں جا کے بالکل خاموش. اور جو بہت بولتا ہے وہ بول کر کے واپس آ کر کہتے کہ یار عجیب ہے میرے دو ساتھی تو بولے ہی نہیں. وہ بولے ہی نہیں, نہیں وہ بول سکتے تھے مگر وہ مصیبت سے بچے, ہم نے کہاں کہا تھا, ہم تو بھائی خاموش تھے. جہاں وہ نکلنا چاہے نکل سکیں گے. جو خاموش رہتا ہے دنیا کی پکڑ سے بھی بچتا ہے, آخرت کی پکڑ سے بھی بچتا ہے. میں نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس گھنٹوں بیٹھے رہو, گھنٹوں اور گھنٹوں بیٹھے رہو, اور گھنٹوں بیٹھنے کے بعد اگر آپ یہ عزم لے کر کے جائیں کہ میں گنوں گا کہ یہ کتنے ورڈز بولتے ہیں, تو آپ گن سکتے تھے. صبح سے شام تک ان کے ساتھ وقت گزارو, اور آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ میں کاؤنٹ کروں گا آج کہ مارننگ سے لے کر رات سونے تک یہ کتنے ورڈز بولتے ہیں, تو اتنا کم بولتے تھے کہ اٹ واز پاسبل کہ ایگزیکٹلی آپ بول سکتے ہیں کہ آج انہوں نے اتنے ورڈز کہے ہیں. گھنٹے گزر جاویں مجلس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, سب بات کر رہے ہیں مگر وہ بالکل خاموش, حالانکہ اس مجلس کے صدر وہ ہیں, اس مجلس کے صدر وہ ہیں, بولتے ہی نہیں تھے, یہ گونگے تھے وہ. اتنے بڑے بزرگ ایسے ہی بن گئے, لاکھوں مرید ان کے ایسے ہی ہو گئے, بھائی کچھ بولتے ہوں گے, کچھ فیض لوگوں کو پہنچتا ہوگا تو نا, نا وہ ہوشیار تھے, ان کے سامنے ہر وقت یہ بات رہتی تھی کہ میرے اللہ نے میرے اوپر فرشتے مقرر کیے ہیں, وہ میری ہر بات کو لکھ رہے ہیں, تو مجھے بہت سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ, تم پر دو ریکارڈ کرنے والے ہیں, کرامن کاتبین, یعلمون ما تفعلون, ڈرتے تھے وہ. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, وہ جانتے تھے کہ زبان سے جو لفظ بھی نکلتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے. ایک لطیفہ یاد آ گیا, پہلے بھی سنایا تھا مگر عرصہ ہو گیا. ایک شہزادہ تھا, اس نے کسی جگہ پر یہ حدیث پڑھ لی کہ جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا, اس نے بولنا ہی بند کر دیا. اب اچھا بھلا کل تک بولنے والا اچانک خاموش, بادشاہ کو فکر ہو گئی, علاج معالجے کی کیا کمی ہو سکتی تھی, مگر نہ علاج ہی نہیں, بولے ہی نہیں وہ. وزیروں نے کہا کہ حضور اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم انہیں ذرا تفریح کے لیے لے جائیں باہر جنگل میں شکار کی غرض سے, شاید وہاں کی آب و ہوا سے ان کی زبان کھل جائے گا. بہت اچھی بات ہے, لے جاؤ. تفریح کے لیے لے گئے, تفریح کے لیے لے گئے. اب تیر کمان سب نے سنبھالے ہوئے تھے اور ادھر ادھر شکار کی تلاش میں تھے. ایک اچھی مدت گزر گئی مگر وہ شکار کہیں نظر نہیں آیا. مایوسی ہونے لگی کہ ہم تو ان کو تفریح کے لیے لے آئے تھے اور کوئی شکاری نہیں مل رہا ہے. اور اچانک درخت کی ایک شاخ پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے چیں 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 کرنا شروع کیا. اب چیں چیں کرنا شروع کیا تو ایک شکاری نے تیر کمان کو سنبھالا اور سیدھا اسے تیر لگا اور وہ نیچے گرا. تو شہزادے کی زبان سے یہ بات نکلی کہ جب تک خاموش تھا بچا ہوا تھا, بولا تو گیا. وہ من سمت نجا حدیث کی وجہ سے, جب تک خاموش تھا تو بچا ہوا تھا, اب بولا تو گیا. اب یہ وزیروں نے سن لیا, کہا کہ اچھا یہ تو یہ بات ہے, انہوں نے تو یہ سبق کہیں سے سیکھ لیا ہے کہ جو بولتا ہے وہ مصیبت میں پڑتا ہے. تو پکڑ کے سیدھے لے آئے اور بادشاہ سے کہا کہ بیماری بیماری کچھ نہیں ہے, تو اچھے بڑے بولتے ہیں. اور یہ واقعہ پیش آیا تو کہا ستاتا ہے ہمیں, بول. اب وہ بولے نہیں. کہا بول. اب وہ بولے نہیں. تو بادشاہ نے کہا کہ میں جلاد کو لاؤ. کہا پٹائی کرو اس کی, یہ جب تک بولے نہیں. پٹائی شروع ہو گئی. تو دل دل میں شہزادہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بولنے کی وجہ سے تو اس مصیبت میں پھنسا ہے, اگر دو بارہ بولا تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہوگا. بولنے گئے, کسی کے بارے میں کوئی آپ نے تذکرہ کر دیا کہ انہوں نے کہا تھا, انہوں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی, غیبت ہو گئی, تہمت ہو گئی, کوئی کچی بات ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی بات نہیں کی, کسی نے غلط نقل کر دی. بولتے ہی نہیں تو آپ کہہ سکتے کہ بھائی ہماری تو زبان سے نکلا ہی نہیں ہے آپ کا نام, آپ کس چیز کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی اب بالکل وداؤٹ نیسیسٹی بولو ہی مت, اس پر تو شاید زیادہ لوگ عمل نہیں کر سکیں گے, مگر کم سے کم اس پہ عمل ہو کہ تولو پھر بولو, سوچو اور پھر بولو. سوچو. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ سوچتے تھے اور پھر بولتے تھے, سوچتے تھے پھر بولتے تھے کہ یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں سوچتے تھے. مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں یہ سکھایا کہ جب تم کوئی بات بولو یا جب تم کوئی تحریر لکھو تو یہ سوچ کر لکھا کرو کہ اگر میری اس بات کو یا میری اس تحریر کو کسی کورٹ میں جج کے سامنے رکھ دی جائے تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا یا میرے خلاف ہوگا, یہ سوچا کرو. मैं जो बोलने जा रहा हूं, मैं जो लिखने जा रहा हूं, अगर कोर्ट में किसी जज के सामने ये बात रखी जाए तो फैसला मेरे हक में हो गया, मेरे खिलाफ, ये सोच के बोला करो। इसलिए कि ये सारी चीजें आखिरत के कोर्ट में जाने वाली हैं। तो सहाबा के दौर में, ताबईन के दौर में, तबा ताबईन के दौर में लोग तोलते थे फिर बोलते थे। तोलते थे का मतलब असेस करते थे कि ये बात अच्छी है बुरी है, बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए। फिर एक जमाना आया कि लोग बोलने लगे और बोलने के बाद तोलने लगे, बोलने के बाद सोचते थे कि यार मैंने सही किया या गलत किया। अब हमारा जमाना आया कि न पहले तोलते हैं न बाद में तोलते हैं, बस सिर्फ बोलते ही रहते हैं, तोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जुबान पर कंट्रोल। और मैंने कहा कि कुरान मजीद में भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात में भी हमें ये एक तरीका मिलता है, ये खूबी मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला शानुहु जब किसी बात का हमें हुक्म फरमाते हैं तो उस बात के बाद एक दूसरी बात का हुक्म फरमाते हैं, और ये दूसरी बात जो है उस पर अमल करने से ये पहली बात आसानी से जिंदगी में आ जाती है। जैसे ये ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, और आगे फिर क्या कहा कि जुबान की हिफाजत करो, जुबान की हिफाजत करने से तकवा आ जाएगा। तो तकवा, तकवा तकवे से तो पूरा दिन जिंदगी में आएगा, तो पूरी पूरा दिन जिंदगी में आएगा जुबान की हिफाजत से। अब सवाल यह है कि जुबान की हिफाजत कैसे आएगी, तो हदीस में बताए अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जुबान को कंट्रोल कर, अपनी जुबान को कंट्रोल करो। अब वो जुबान को कंट्रोल कैसे करेंगे हम, वल यसा का बई तो ज्यादातर अपने घर में बैठे रहो, मिलना मिलाना कम रखो। अब मिलना मिलाना ही कम होगा तो जुबान पर खुद बहुत ताला लग जाएगा, खुद बहुत कंट्रोल आ जाएगा। घर में ज्यादा रहो, घर में ज्यादा रहो, और घर में ज्यादा रहो का मतलब यह नहीं कि घर की चार दीवारी में रहो। इसलिए कि आप घर की चार दीवारी में हैं और ईमेल पर बैठे हुए हैं, व्हाट्सएप पर बैठे हुए हैं, तो आप घर में कहां हैं, घर में कहां हैं? आप इंटरनेट पर बैठे हुए तो आप घर में कहां हैं? टेलीफोन पर बैठे हुए आप घर में कहां हैं? अरे फ्री सर्विसेज इतनी मिलती है, फ्री टैक्स, फ्री मिनट्स, ये फ्री टैक्स और फ्री मिनट्स की बरकत से हमारी जिंदगी के जो कीमती लम्हात हैं, जो फ्री नहीं है, मुफ्त के नहीं है, उन्हें हम बर्बाद कर देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं, बहुत लोग अभी तो टेलीफोन पर ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं कि अनलिमिटेड फ्री मिनट्स होती है, मगर कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पूरे महीने के दो घंटे, पूरे महीने के तीन घंटे, पूरे महीने के चार घंटे, 100 मिनट्स, 200 मिनट्स, तो ऐसे लोग जब महीने के अखीरी तीन चार दिन रह जाते हैं तो मालूम करते हैं कि कितने मिनट बाकी है, और कितने मिनट बाकी है, और वो मिनट्स जो बाकी रह गई है वो जाये न हो उसके लिए गैर जरूरी फोन शुरू कर देते हैं इधर उधर, और उन्हें यह एहसास नहीं होता कि वो फ्री मिनट्स को जाये होने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी के कीमती लम्हात को जाये कर रहे हैं। भाई दो चॉइस है ना आपके पास, एक चॉइस तो यह है कि फ्री मिनट्स को जाये करो मगर जिंदगी के कीमती लम्हात को जाये होने से बचाओ, और दूसरा यह है कि फ्री मिनट्स को जाये होने से बचाओ और जिंदगी के कीमती लम्हात को जाये कर दो। ऐसा ही करते हैं लोग, ये कोई जरूरी थोड़ा है कि वो सारी मिनट्स को आप इस्तेमाल कर ही लो। अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं जिसमें आपको अनलिमिटेड फ्री मिनट्स मिलती है और आपका काम ऐसा है, आपकी आपकी लाइफ ऐसी है कि आपको जरूरी कामों के लिए अनलिमिटेड मिनट्स की जरूरत पड़ती है, 500 मिनट्स होती है वो खत्म हो जाती है और खामोखा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं, आपकी लाइफ ऐसी है, कोई मुफ्ती है, कोई आलिम है, कोई शेख है, कोई बिजनेसमैन है, उसे बार बार फोन करना पड़ता है, तो उसे तो इससे फायदा उठाना चाहिए। लेकिन अगर आपकी लाइफ ऐसी नहीं है तो आपको तो लिमिटेड मिनट्स ही रखनी चाहिए, ताकि लिमिटेड मिनट्स की वजह से आप लिमिटेड बातें करें। अनलिमिटेड मिनट्स लेते हैं जरूरत की वजह से नहीं, ताकि फिर लाए आने में वक्त बर्बाद हो, बैठे हैं फोन पर, बैठे हैं फोन पर, बैठे हैं फोन पर, दुनिया भर की गीबतें, दुनिया भर की बातें, और कहते हैं कि मामूलात पूरी नहीं होती, कहते हैं तिलावत पूरी नहीं होती, कहते हैं मुराकबा नहीं होता है, जहन इतना मुंतशिर, वक्त इतना खर्च हो रहा है, कैसे होगा? ये जिंदगी की प्रैक्टिकल बातें हैं मेरे भाइयों। जुबान पे कंट्रोल करो, जुबान पे कंट्रोल है, जुबान पे कंट्रोल। दीन का काम भी अगर जुबान से करो तो दिल पर नजर करके करो, कहीं ऐसा ना हो कि जुबान दीन की बात कर रही है और दिल जो है वो रिया में मुब्तला है और ये दीन की बात भी आपको जहन्नम में ले जा रही हो। ये सारी इस्लाही बातें हैं, ये बहुत जरूरी बातें हैं। ये अल्लाह ताला शानों का फजल है कि हमारे दिल दिमाग में इस किस्म की बातें डालता है, हम बोलते हैं, हम सुनते हैं और हमें एहसास होता है कि ये जिंदगी की अहम बातें हैं, जरूरी बातें हैं। ये मजालिस का तरीका अल्लाह ताला शानहू ने जो सारा साल से शुरू कर रखा है कि लोग आते हैं उलमा के पास बैठते हैं, मशाइख के पास बैठते हैं, गुफ्तगू होती है, बोलने वाला भी ऐसी ऐसी बातें बोल जाता है कि खुद अगर ये मजलिसें न होती तो उसके जहन में भी ये बातें ना आती, खुद उसे इतना नफा होता है। मेरे हजी साहिब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बेटा मैं जब बयान करता हूं और तकरीर करता हूं तो सबसे पहले अपनी जात से मुखातिब होता हूं, अपनी जात को कहता हूं कि तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, तुझे ये करना है, मगर उसका उनवान फिर मजमे से खिताब बना लेता हूं, तो बात तो खुद को कह रहा होता हूं मगर वो लोग भी सुन लेते हैं। हकीम उम्मत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये वो लोग हैं मेरे भाइयों जिन्हें आखिरत की फिक्र थी और वो अपनी जिंदगी को देखते रहते थे, हमारी तरह नहीं कि थोड़ा बहुत दीन के लिए कुछ किया और अपने आप को तो दीनदार समझने लग गए और अब तकरीर करते हैं तो दूसरों की इसलाह के लिए कि इनको कह रहा हूं मैं, इनको कह रहा हूं, इनको मैं कह रहा हूं, इनको दीन समझा रहा हूं, इनको दीन की तरफ बुला रहा हूं, नहीं वो अपनी फिक्र करते थे। तो हकीम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह देखो अपनी जिंदगी पर नजर करते थे और फरमाते हैं कि मुझे जब मेरी जिंदगी में कोई कमजोरी नजर आती है कि फुला अमल छूट रहा है, फुला अमल में कमजोरी है, तो मैं उस पर बयान करना शुरू कर देता हूं, बयान, और बयानों की बरकत से फिर मेरी उसमें पुख्तगी आ जाती है। तो कम बोलो और लोगों से कम मिलो जुलो, ये जो जुबान चलती ही रहती है कैसी की तरह ना, ये जो एक शौक होता है कि मैं मिलूं मिलूं मिलूं, नहीं नहीं नहीं, कुछ वक्त अल्लाह के लिए भी निकालो, अल्लाह के लिए भी निकालो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत का क्या आलम, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत शेख अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि के हवाले से नकल किया है कि गारे हीरा में जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और तीन मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा, तफसील का मौका नहीं है, तो जब तीसरी मरतबा जो भींचा है, तीसरी मरतबा अपने सीने से लगाया और भींचा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के सीने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक में निस्बते इत्तेहादी मुंतकिल हुई। और मतलब इसका यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानियत में हजरत जिब्रील के मकाम पर पहुंच गए। हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि उस वक्त गारे हीरा में जब सबसे पहली मरतबा मुलाकात हुई तो हजरत जिब्रील अमीन की रूहानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत बिल्कुल बराबर हो गई, बराबर हो गई। और हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि उसके बाद 23 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहदा किया और मुजाहदा ऐसा कि पूरी दुनिया का मुजाहदा अगर एक तरफ रख दिया जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजाहदा दूसरी तरफ तो पूरी दुनिया का मुजाहदा आपके मुजाहदे का मुकाबला नहीं कर सकती, नहीं कर सकता। तो शेख फरमाते हैं कि 23 साल में रूहानियत कितनी बुलंद हुई होगी, मगर इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि वद कुरिस्म रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला, یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النهار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. کہ رات کو کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالو جس میں مخلوق سے تم بالکل الگ ہو جاؤ, صرف تم اور اللہ, ایک میں ہوں اور ذکر یاد دوست, ایک میں ہوں اور شگل یاد دوست, ایک میں ہوں اور شگل یاد دوست, میں اور میرے ساتھ صرف میرے دوست کی یاد کا مشغلہ, ایک میں ہوں اور شگل یاد دوست, سارے جھگڑوں ہی سے فرصت ہو گئی. اس وقت صرف اللہ, صرف اللہ, صرف اللہ. اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو خلوت مع اللہ اختیار کرتے تھے تو روحانیت میں اتنا اونچا مقام ہو جاتا تھا کہ جب حضرت عائشہ سامنے آتی تھی تو پوچھتے تھے کہ کون, تو عائشہ کہتی تھی کہ میں ہوں عائشہ. کیا, کون عائشہ, کون عائشہ, یعنی دنیا سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے. تو عائشہ کہتی تھی کہ ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ, آپ کی بیوی. اتنا اونچا مقام ہو جاتا تھا. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ تہجد کی نماز سے فارغ ہوتے تھے, پھر فجر کی دو سنتیں پڑھتے تھے, اور فجر کی دو سنتیں پڑھنے کے بعد زمین پر لیٹ جاتے تھے, زمین پر لیٹ جاتے تھے, اور کبھی کبھی نیند کی آگوش میں چلے جاتے تھے, کھراٹے بھی لیتے تھے. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وضو ناقص نہیں ہوتا, پھر حضرت بلال آتے تھے اور بلال آ کر کہتے تھے کہ نماز کھڑی کرنے کا وقت ہو گیا ہے, تو آپ گھر سے باہر نکل کر تشریف لے جاتے تھے. یہ جو زمین پر سو جاتے تھے, اس کا وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ خلوت مع اللہ کی وجہ سے روحانیت اتنی اعلیٰ مقام پر ہو جاتی تھی کہ اگر مسجد نبوی میں اس حالت میں جاتے تو صحابہ تاب نہ لا سکتے. تو زمین میں چونکہ پستی ہے تو زمین پر لیٹ جاتے تھے تاکہ زمین کی صحبت کی وجہ سے وہ عالم ملکوت سے عالم بشریت کی طرف نزول ہو جائے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. جب آپ فارغ ہو جائیں, کیا کہا جا رہا ہے, جب آپ فارغ ہو جائیں, کس سے, شاپنگ سے فارغ ہو جائیں, فیکٹری سے فارغ ہو جائیں. آپ کا کام کیا تھا, آپ کا ایک ہی کام تھا, لوگوں کو اللہ سے جوڑنا, تزکیہ کرنا لوگوں کا, لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول کی تعلیم دینا, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا, یہ سارے کام تھے آپ کے, دین ہی کا کام. اصل میں ہم لوگوں کو جو مغالطہ ہوتا ہے, خانقاہوں سے تعلق رکھنے والوں کو, دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والوں کو, مدارس میں پڑھانے والوں کو, ہمیں یہ مغالطہ لگتا ہے کہ ذکر وکر کی کیا ضرورت ہے, ہم تو دین کے کام ہی میں تو لگے ہوئے ہیں. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ہے دین کا کام اور دوسرا ہے اپنا تزکیہ اور اپنی اصلاح اور اپنا اللہ سے تعلق جوڑنا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ان دونوں کو الگ کرو. یہ جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں امت کو اللہ سے جوڑنے کا, چاہے وہ تبلیغ کے ذریعے ہو, چاہے خانقاہ کے ذریعے ہو, چاہے تصنیف و تعلیم کے ذریعے ہو, چاہے مدرسے کے ذریعے ہو, جس لائن سے بھی ہو, یہ ایک الگ کام ہے. اور ہمارا اپنا باطن کا درست ہونا, باطن کا تزکیہ, اللہ سے ہمارا تعلق کا جھڑ جانا, یہ ایک دوسرا کام ہے. یہ دو الگ الگ کام ہے. ایک ہے درختوں کو کاٹنا اور دوسرا ہے درختوں کو کاٹنے کو مؤثر کرنے کے لیے تھوڑا وقت نکال کر کلہاڑے کو شارپ کرنا. یہ دو الگ الگ کام ہے. یہ کلہاڑا اگر شارپ نہیں ہوگا تو دعوت اللہ میں تاثیر پیدا نہیں ہوگی, زبان میں تاثیر نہیں آئے گی, تدریس میں تاثیر نہیں آئے گی, تصنیف و تالیف میں تاثیر نہیں پیدا ہوگی. مصر میں ایک بزرگ گزرے ہیں ابھی قریب زمانے کے, تو فجر کی نماز میں ان کی مسجد میں فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا, فجر کی نماز کے بعد درس ہوتا تھا. تو اس درس میں بہت لوگ آتے تھے, اتنے لوگ آتے تھے کہ باہر ٹرافک رک جاتی تھی, روڈ پر اوور سپل ہوتی تھی جماعت, بہت لوگ آتے تھے. اب یہ بڑی عمر کے تھے اور بولنے کی کوئی اوریٹری سکلز بھی نہیں تھی, دھیرے دھیرے وہ بولتے تھے, سمجھاتے تھے. اور فجر کی نماز کے بعد, تو نوجوان علماء نے ایک دن ان کے پاس حاضر ہو کر کہا کہ حضرت آپ بوڑھے ہو گئے ہیں, ہم لوگ جوان ہیں, آپ کے بولنے میں وہ انداز نہیں ہے جو ہمارا جوش و خروش والا, آپ دھیرے دھیرے بولتے ہیں, اور پھر یہ کہ آپ کا درس فجر کے بعد ہوتا ہے, ہمارا شام کو ہوتا ہے جب لوگ آسانی سے آ سکتے ہیں, پھر بھی بات کیا ہے کہ ہمارے درس میں 8-10-15 آدمی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کے درس میں اتنے, تو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ شیخی نہیں بگاڑتے, اپنی بڑی بڑی بات نہیں کرتے کہ میری وجہ سے یوں ہوا اور میں یوں ہوں اور میں یہ کرتا ہوں, ہمیشہ توازو, بہت توازو کی. مگر پھر جب ان کی طرف سے اصرار ہوا تو شیخ نے سوچا ہوگا کہ میرا انتقال ہو جائے گا, یہ بات میں ان بچوں کو بتلا دوں تاکہ ان کو بھی نفع ہو. تو انہوں نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد میرا جو درس ہوتا ہے اس کے پیچھے طاقت جو ہے وہ فجر سے پہلے کی خلوت کی ہے. میں فجر سے پہلے تہجد کے وقت 1-1.5 گھنٹے کے لیے اٹھ جاتا ہوں اور صرف مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے میرا تعلق ہوتا ہے, ذکر اللہ میں مشغول رہتا ہوں, تہجد میں مشغول رہتا ہوں, دعاؤں میں مشغول رہتا ہوں. یہ اس کی طاقت کی برکت ہے کہ اتنا بڑا مجمع میرے درس میں آ کر کے بیٹھتا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ کلہاڑے سے آپ اگر درختوں کو گراتے ہی رہیں گے اور اس کو شاپ نہیں کریں گے تو وہ کلہاڑا پھر اس کا آؤٹ پٹ نہیں ہوگا, محنت بہت ہوگی مگر آؤٹ پٹ نہیں ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اعلیٰ درجے کی روحانی, مگر کیا کہا جا رہا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ, جب آپ فارغ ہو جائیں آپ کے دینی کاموں سے, اسی کے دنیاوی کام تو تھا ہی نہیں, جب آپ فارغ ہو جائیں دینی کاموں سے فن سب, تو مصلی پہ آ کے کھڑے ہو جائیے, میرے سامنے کھڑے ہو جائیے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ, اور رغبت کیجیے اپنے پروردگار کی طرف, وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجیے, اللہ اللہ, یہ نہیں کہا کہ اپنے رب کا ذکر کیجیے, اپنے پروردگار کے نام کا ذکر کیجیے, نام اللہ 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 کیجیے آپ. جب یہ اللہ اللہ کیا جاتا ہے دل میں اللہ اترتا ہے, اور جب دل میں اللہ اترتا ہے تو رگ و ریشے میں اللہ اترتا ہے, اور جب رگ و ریشے میں اللہ اترتا ہے تو پھر وہ جسم جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, پھر صرف نظر اٹھا کر کسی پر دیکھتا ہے تو اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے چلا کاٹا 40 دن مسجد میں بیٹھے اعتکاف میں, خلوت میں 40 دن خلوت میں, یہ جو ہماری تبلیغ جماعت میں جو 40 دن اور 4 مہینے کی ڈسپلن آئی ہے وہ خانقاہوں سے آئی ہے, اس لیے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہلے مدرسے میں پڑھے, اس کے بعد خانقاہ ہی بنے, اور اس کے بعد اللہ نے دعوت و تبلیغ کا کام ان سے شروع کروایا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے, حضرت مولانا خیر احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی ہے, اور مولانا خیر احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت کو خلافت اور اجازت ہے, اور باقاعدہ پوری زندگی لوگوں کو بیعت کرتے رہے اور ذکر سکھاتے رہے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر سیکھا ہے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے, ان کی سوانح لکھی گئی ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر میں بڑھایا 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 تو اتنے بڑھے کہ روزانہ صرف اس میں ذات کا ذکر اللہ 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 1,00,000 مرتبہ, 100,000 صرف اللہ کا ذکر 1,00,000 مرتبہ. نظام الدین میں فجر کی نماز کے بعد کے معمولات سے فارغ ہو کر ہمایوں کے مقبرے کے پاس چلے جاتے تھے جہاں بالکل سناٹا تھا دہلی میں, اور وہاں جا کر کے اپنے معمولات کو پورے کرتے تھے اور پھر دوبارہ ظہر سے پہلے لوٹتے تھے. مقام پھر اتنا بلند ہوا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانیت میں کہ ان کے کچھ خطوط جو ان کے انتقال کے بعد چھپے ہیں اس میں یہ ہے کہ حضرت جی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جنہیں پوری زندگی وہ اپنا بڑا اور سرپرست مانتے رہے اور سمجھتے رہے, ان پر خط لکھا ہے کہ حضرت فلاں جگہ کے اوپر اتنے 100 جنوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے, جنوں نے, جنات آ کر بیعت ہوتے تھے. یہ اللہ اللہ کی برکات ہیں, ہمارے سب اکابر نے یہ کام کیا ہے, اس لیے ہمیں اس کی طرف بھی توجہ کرنی ہے. تو کرنا کیا ہے بھائی, زبان پر کنٹرول, زبان پر کنٹرول, اور زبان پر کنٹرول کے لیے کیا چاہیے, ول یسا کا بھائی, تو لوگوں سے دور رہو, اختلاط سے دور رہو, دوستی سے دور رہو, دوستی سے دور رہو. ہم نے ایک اصول مقرر کیا ہے, جب کوئی آپ کو یاد آنے لگے کہ میں اسے مس کر رہا ہوں تو سمجھو کہ اب یہ دوستی جو ہے وہ ڈینجر زون میں جا رہی ہے, اب تھوڑے الگ ہو جاؤ اس سے. بس وہ آپ کو اس کی یاد آپ کو ستائے نہیں اس کی غیر حاضری میں, بس اتنی دوستی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ زبان کی حفاظت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے ہمیں بچائے. میرے بھائیو, ان ساری باتوں کی طرف توجہ کرو, اور سب سے 100 سونار کی ایک لوہار کی, 100 سونار کی ایک لوہار کی, سونار جیولر کو کہتے ہیں. تو وہ جب جیولری بناتا ہے نا تو اس کے پاس چھوٹی سی ہتھوڑی ہوتی ہے, تو اس سے وہ بہت دفعہ یوں ٹھوکنا پڑتا ہے اسے, سمجھے. اور وہ بلیک اسمتھ جو ہوتا ہے لوہار, وہ ایک ہی مرتبہ یوں کر کے زور سے مار دیتا ہے. تو کہتے ہیں 100 سونار کی ایک لوہار کی. تو 100 باتوں کی بجائے ایک بات, تزکیہ, دل کے تزکیہ پر محنت کرو. جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اجعلنا من التوابين, واجعلنا من المتطهرين, واجعلنا من عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين. اللهم اجعلنا من اوليائك المقربين الصديقين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا, وألهمنا مراشد أمورنا, وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب.